مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد اور انجینئر زبیر طیب۔ آج موسم کا اثر ہے اور میری آواز میں اگر آپ کو وہ گرم جوشی نہ ملے جو کہ ایک میزبان کی آواز میں ہونی چاہیے تو میں بہت معذرت چاہتی ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس کا تعلق پاکستان میں پانی کے بحران سے ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سن 2025 میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی، اور کسی گھمبیر صورتحال سے بچنے کے لیے ایسے اقدامات کی ضرورت ہے کہ جو زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری اس قدرتی نعمت کو ناپید ہونے سے بچا سکیں۔ مسئلہ کوئی بھی ہو، عوام اس کے حل کے لیے حکومت ہی سے توقع رکھتے ہیں۔ پاکستان میں بھی حکومتی سطح پر اتنا ضرور ہوا ہے کہ ایک ڈیم بنانے کا اعلان کیا گیا، جس کے لیے احتیاط جمع کرنے کی غرض سے ایک فنڈ بھی قائم کیا گیا، مگر اس ڈیم کا افتتاح تاحال نہیں ہوا ہے۔ سن 2025 صرف 6 قدم کے فاصلے پر ہے اور کام ابھی شروع بھی نہیں ہوا۔ کیا پانی کا بحران واقعی اتنا شدید ہے؟ کیا صوبائی سطح پر اس کا ادراک موجود ہے؟ کیا بستیاں بسانے سے پہلے کوئی منصوبہ بندی کی گئی؟ کیا پانی اور توانائی دونوں لازم و ملزوم ہیں؟ پانی اور اقتصادیات کا کیا تعلق ہے؟ یہی وہ بڑے سوال ہیں جن کا جواب ہم اپنے ماہرین سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے شوکت یوسف زئی، وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا کے۔ ہمارے مہمان ہوں گے محمود گردیزی جو انجینئر ہیں ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے، ٹی وی پروگراموں کی میزبانی بھی کرتے ہیں اور عوام الناس سے ان کا رابطہ بھی ہے۔ ہمارے مہمان ہیں نوید افتخار، پانی اور اقتصادیات کے ماہر، یونیورسٹی آف ڈیلاویر سے پبلک پالیسی میں ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں۔ ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر فضل دانبیل، گراؤنڈ واٹر کی ایکسپرٹ ہیں اور سسک یونیورسٹی یو کے سے ڈاکٹریٹ کر چکی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی خالد مصطفیٰ، دی نیوز سے وابستہ ہیں اور پانی کے بحران پر نظر رکھتے ہیں، اس پر لکھتے ہیں۔ ہم ابھی تک اپنے پورے مہمانوں سے، تمام مہمانوں سے رابطہ نہیں کر پائے ہیں، تو گفتگو کا آغاز ہم گردیزی صاحب سے کرتے ہیں۔ محمود گردیزی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ گردیزی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہی کی بات ہو، بہت عرصے سے پاکستان میں پانی کی کمی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، اور کچھ اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو 1990 میں یہ نشاندہی کی گئی کہ پاکستان میں پانی کی قلت ہو رہی ہے۔ پھر 2005 میں ایک رپورٹ کے مطابق اور کمی ہوئی، 2016 میں حالات کافی بگڑے اور تشویش پیدا ہوئی۔ تو آپ کچھ ہمیں بتائیے کہ پانی کی کمی کا سبب انسانوں کا رویہ ہے یا یہ قدرتی بحران ہے؟
تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے مجھے لائن کر لیا، اور بالخصوص پانی کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگیوں کے لیے 70% جو کنٹریبیوشن ہے وہ پانی سے ہے، اور پانی ہی ایک لائف لائن ہے۔ تو یہ جو بحران پاکستان کی طرف لومنگ کر رہا ہے، اور 2025 کے حوالے سے ہو یا ایون آج کے حوالے سے ہو، تو اس طرف سے جو ہماری حکومتوں نے ماضی میں، یعنی 1960 اور 1970 کے درمیان، تو ہماری اس وقت کی جو فوجی حکمران تھے ایوب خان مرحوم، اس کے دور میں تو ڈیم بنے، منگلا ڈیم بھی بنا، کربلا ڈیم بھی بنا، وارسک بھی بنا، لیکن اس کے بعد 70 کے بعد ہم نے ڈیم بنانے یا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لگانے میں کوئی خاطر خواہ، نہ کوئی دلچسپی لی، اور نہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے اس کو اپنی پرائیورٹیز میں لیا۔ اب صورت حال یہ ہے کہ دیکھیے، اگر ہم صرف 1947 کی طرف چلے جائیں تو اس وقت جو جنگلات تھے ہمارے، وہ تقریباً یعنی جو ایریا کورڈ ایریا ہوتا تھا وہ 5% آف ٹوٹل ایریا کے جو جنگلات تھے، جو کہ آج ریڈیوز ہو کر کے 2% رہ چکے ہیں، اور اس میں بھی ہر روز یعنی اس میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ فارسٹ کا ہے, دوسرا بڑا فیکٹر جو ہے وہ پاپولیشن گروتھ کا ہے, اور تیسرا بڑا فیکٹر جو ہے وہ پولیوشن کا ہے. تو اور چوتھا جو ہے کہ ہم نے ریچارج جو ہونا چاہیے تھا اس کی طرف بالکل نہیں دیا. تو یہ جو ہے چونکہ اس کو کنسٹرکشن, اس کو روڈ, سیمنٹ, ان ساری چیزوں نے کنٹریبیوٹ کیا, تو ہماری جو سب سوائل واٹر ہے اس میں بھی جو ریچارج کا سسٹم ہوتا ہے جو نیچر نے اللہ نے دیا تھا وہ بھی ہم اس کو بھی ہم نے ڈسکریج کیا, اور اس کی طرف بھی خاطر خواہ کوئی پلاننگ اور پالیسی نہیں بنائی. اب اگر ہم لیں کہ پر پرسن پر کپیٹا اگر لیں کہ جی انسانی کی ضرورت ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ 50 گیلن پر پرسن رہنا چاہیے. لیکن اگر وہ نہ بھی لیں, اگر آج کے حالت میں دیکھے ہیں تو ہمارے ایک آدمی کے حصے میں 30 لیٹر پانی بھی نہیں آ رہا جو ہمارے پاس اس وقت ڈاٹا موجود ہے. اور اویئر ہے کہ امریکہ میں اس وقت آج بھی جو وہاں کی حکومتوں میں یا وہاں کے جو سسٹم ہے انہوں نے 500 لیٹر پر پرسن پر ڈے کے حساب سے پانی مہیا کیا ہوا ہے. ہمارے پاس اس وقت تربیلا میں جو اس وقت جو ریزروائر بنایا گیا تھا وہ 9.679 ملین ایکڑ پر فیٹ تھا, اور 58 ایئر کے بعد وہ سلٹنگ ہونے کی وجہ سے ریڈیوز 6.434 MAF رہ گیا ہے, جس میں سے ہم بجلی کو 3500 میگا واٹ پیدا کر رہے ہیں. ہم نے وہاں ایکسٹینشن کا بھی ایک چائنیز گارمنٹ ریٹ لگایا ہے, لیکن اس کا پوٹینشیل بھی صرف 1 مہینہ یوز ہو سکے گا پرووائڈیڈ کہ ہمارے پاس پانی وافر ہوا.
بالکل بالکل, منگلہ میں بھی اور
منگلہ کو ملے 7.3. جی
جی ٹھیک ہے, بتائیے گا. جی 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 سن رہے ہیں.
ہاں
جی,
7.39 ملین ایکڑ فیٹ منگلہ کا ہے, جہاں 1120 میگا واٹ بجلی ہمیں مل رہی ہے. تو اب یہ دو ہمارے پاس اس وقت کرنٹلی جو ریزروائر ہیں وہ بھی تبدیلا تو بڑا کوئکلی اس میں ڈپلیٹ ہو رہا ہے, اس میں سلٹنگ ہو رہی ہے. اور اگر بھاٹا ڈیم ہمیں 5 سے 10 سال پہلے بنا لینے چاہیے تھا, اور ہمارے پاس جو کالا باغ ڈیم پرپوز تھا اسے آج سے 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے بن جانا چاہیے تھا, جو کہ بدقسمتی نہیں بنایا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھاٹا ڈیم کے لیے پلان کیا گیا ہے آل دو اٹ از ٹو لیٹ, لیکن پھر بھی اگر گورنمنٹ یہ موجودہ گورنمنٹ ہے جس میں یہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ٹیمپریری ایک ارینجمنٹ, ایک سلوگن دیا ہے قوم کو کہ جی ہمیں پانی کی ضرورت ہے اور ہمیں ڈیم بنانا چاہیے, تو اس حساب سے انہوں نے ابھی اسے یعنی انرجائز تو نہیں ہوئے, لیکن بہرحال 10 سے 12 بلین روپیز اکٹھا ہوا ہے جو ڈونیشن سے لوگوں نے بھیجا ہے, اوورسیز پاکستانی لوکلز نے, اس پر ٹرائی لگ رہی ہے. لیکن ایک لیٹر سی کی حکومت نے ایک انیشیٹو کو لیا ہے, ایک ڈائریکشن کی ہے, اینڈ وی ہوپ کہ نیکسٹ 6 منتھ میں کوئی ایک اس پر فزیکل ایکشن شروع ہو جائے گا. اسے ہو جانا چاہیے تھا, اسے انوگریٹ ہو جانا چاہیے تھا, فائل پر موبلائزیشن ہو جانی چاہیے تھی, لیکن چونکہ اس سال میں سمجھتا ہوں کہ بڑی برفباری اور موسم کی خرابی کی وجہ سے بھی تھوڑی سی گورنمنٹ کو ڈسکریجنگ ملی, پلس گورنمنٹ کو اور مسائل ملے ہوئے ہیں جو پرانا جو ڈیٹ رہ گیا ہے پرانی حکومتوں نے چھوڑ دیے ہیں, تو اس حساب سے بھی گورنمنٹ بڑی کنفیوز ہے کہ جو ڈیو اماؤنٹس ہیں وہ کس طرح سے ادا کیے جائیں. تو اس لیے وہ ابھی تک پرائرٹی اس طرح سے فکس نہیں کر پائے, لیکن بہرحال بادشاہ ڈینڈ رہنے کے لیے ایک ڈائریکشن موجودہ گورنمنٹ نے فکس کر لی ہے, اور اس کی طرف وہ میرا خیال ہے کہ آپ کو 4 or 5 منتھ پروسیڈنگ شروع کر دیں گے. اسی طرح سے ایک اور محمد
ڈیم
ڈیولپ ہوا ہے, جی ہاں, تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی نیکسٹ 2 to 3 منتھ وہاں کنٹریکٹر موبلائز ہو جائے گا, اور اس کی کنسٹرکشن کا آغاز بھی باقاعدہ سے ہو جائے گا.
ٹھیک ہے.
اب جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تھے وہ تو اس پر بھی کوئی پاکستان میں یعنی جس طرح سے انہوں نے ایل این جی بیس پاور پروجیکٹ لگائے, جس طرح انہوں نے تھرمل بیس پاور پروجیکٹ لگائے, اس طرح سے ہائیڈرو انڈیجنس ڈیولپمنٹ پر نہ تو سابقہ حکومتوں نے کوئی انٹرسٹ لیا, اور موجودہ حکومت بھی اسے کوشش کر رہی ہے کہ ان کی پرائرٹیز میں یہ انڈیجنس ڈیولپمنٹ.
جی چونکہ یہ گردیزی صاحب آپ کا جی ہائیڈرو پاور, جی گردیزی صاحب یہ آپ کا فیلڈ ہے, ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کیسے لگائے جا سکتے ہیں اور کتنا امکان ہے اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ابھی پانی کی کمی کی آپ نے کچھ وجوہات بتائیں, ڈاکٹر فضیلدہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا جو فیلڈ ہے وہ گراؤنڈ واٹر پہ آپ کا کام ہے, تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ بتائیے کہ جو پانی ہم سمجھتے ہیں کہ پانی جو نظر آ رہا ہے سرفیس پہ نظر آ رہا ہے صرف وہی پانی ہے, تو انہوں نے گردیزی صاحب نے کچھ فیکٹرز بتائے, جنگلات اور پولیوشن کو بھی انہوں نے شامل کیا اور بہت سی چیزیں, لیکن گراؤنڈ واٹر جو ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟
جی السلام علیکم, بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. زمینی پانی کے حوالے سے اب اکثر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو پانی ندیوں میں دریاؤں میں بہتا ہے دہی پانی جو نظر آتا ہے جب وہ کم ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں زیادہ پریشان ہوتے ہیں. نیشنل پالیسی کے حوالے سے بھی اسی پانی کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے ڈیم بنانے کے حوالے سے, ہائیڈرو پاور کے حوالے سے. لیکن ایک جو چیز ہمیں ایز اے نیشن ریئلائز کرنی چاہیے خاص طور پہ صوبہ پنجاب کے لیے, وہ یہ ہے کہ زمینی پانی اس وقت ہمارا سب سے بڑا اسٹوریج ہے, فارم آف انڈر گراؤنڈ اسٹوریج. جو زیر زمین پانی ہے وہ خاص صوبہ پنجاب کے لیے خاص طور پہ بہت اہمیت رکھتا ہے. صوبہ پنجاب جو زراعت پروڈیوس کرتا ہے وہ پورے پاکستان کے لیے اور ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے بہت زیادہ اہمیت کرتا ہے. میں کچھ اس حوالے سے کچھ موٹے موٹے اسٹیٹسٹکس آپ کو بتانا چاہوں گی. جیسے کہ آپ کو پتا ہے پنجاب پاکستان کا سب سے پاپولر صوبہ ہے اور مین ایگریکلچرل کنٹریبیوٹر بھی ہے. پنجاب جو ہے پاکستان کے تقریباً 60% ایگریکلچرل ایکسپورٹ جو ہے وہ پنجاب سے جاتے ہیں, اور جو تین لارجسٹ یا چار لارجسٹ کراپس ہیں پنجاب کے جس میں ویٹ رائس شوگر کین کاٹن, آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ یہ چار کراپس بٹوین 70-80% 70-80% پانی ان چار کراپس کا زمینی پانی کے ذریعے جاتا ہے. میں اس میں یہ کلیئرفائی کرنا چاہوں گی کہ خالی زمینی پانی نہیں, لیکن زمینی پانی اور سرفیس واٹر کو ملا کے کنال اور ٹیوب ویل دونوں کا پانی ملا کے اگر ہم شمار کریں تو تقریباً 70-80% جو آپ کی کراپس ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں زمینی پانی پر ڈپینڈنٹ ہے. تو زمینی پانی ہی ہماری اصل سروائیول, ہمارا ایکسپورٹ, ہماری فوڈ سیکیورٹی اس کے لیے ذمہ دار ہے. اور اس پانی کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ مینجمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے, گورننس کا بہت بڑا پرابلم ہے. دو چیزوں میں آئی تھنک ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. پہلی چیز ہے کہ واٹر اسکیئرسٹی ڈیولپمنٹل پریشر کی وجہ سے پاپولیشن انکریز کی, ہماری آبادی بڑھ گئی, ہم ڈیولپنگ اکانمی ہیں, ڈیولپمنٹ پریشرز ہیں, گروتھ پریشرز ہیں, لیکن واٹر اسکیئرسٹی ان وجوہات کی وجہ سے تو آ رہی ہے, لیکن ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ واٹر اسکیئرسٹی پور گورننس کی وجہ سے کہاں تک آ رہی ہے.
اس کی تھوڑی وضاحت کیجیے گا.
اس کے حوالے سے میرے سے پہلے جو ہمارے ویلیبل گیسٹ ہیں انہوں نے یہ بات پولوشن کے حوالے سے بات کی, اور کہیں نہ کہیں جو ندیوں نہروں میں پولوشن ہوتا ہے جب ہم ٹوریزم کے لیے جاتے ہیں, اپنے ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں پاکستان کے, تو ہمارا بڑا دل خراب ہوتا ہے کہ دیکھیں دریاؤں میں پلاسٹک بیگ ہیں, پولوشن ہے, دریا صاف نہیں ہے. لیکن اگین زمینی پانی جو ہے کیونکہ زمین کے نیچے ہوتا ہے اس کا پولوشن بہت دفعہ نظر انداز ہو جاتا ہے. بہت دفعہ کیا آپ کے سامنے بھی ہوتا ہے تو نظر انداز ہو جاتا ہے. شیخوپورہ میں میں نے بہت زیادہ کام کیا, فیلڈ ریسرچ کی, اور ادھر یقین کرے جن کسانوں کے ساتھ میں نے کام کیا, وہ جو 50 فٹ کی گہرائی پہ پانی ہوتا تھا, اگر وہ ٹیوب ویل والا پانی, جو پمپ والا پانی 50 فٹ پہ پمپ کر کے آدھا گھنٹہ باہر رکھیں گلاس کے اندر ڈال کے, آدھے گھنٹے بعد وہ پانی پیلا پڑ جاتا تھا. اتنا زیادہ اس پانی کے اندر پولوشن اور آرسینک کی کنٹامینیشن تھی. ایک نئی رپورٹ آئی ہے 2017 کی اسٹڈی, جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 50 ملین لوگ پاکستان میں وہ آرسینک کنٹامینیشن کا, ایٹ رسک آف آرسینک کنٹامینیشن, کیونکہ ہمارے زمینی پانی کے اندر آرسینک کی بہت زیادہ کوانٹٹی ہے, اور بہت زیادہ جتنے آپ کے لاہور کے ارد گرد انڈسٹریل ایریاز ہیں, ایگریکلچرل ایریاز ہیں, پنجاب میں اسپیسیفکلی, سندھ میں بھی کچھ جگہ ہیں, ادھر ساری جگہوں پہ آرسینک کنٹامینیشن از اے بگ پرابلم. اس کے علاوہ آرسینک کنٹامینیشن, آرسینک دو طریقے سے پیدا ہوتا ہے. ایک نیچرلی اکرنگ آرسینک ہوتا ہے جو زمین کی نیچرل ٹینڈنسیز کی وجہ سے زیر زمین ایگزسٹ کرتا ہے, اور ایک آرسینک ہوتا ہے جو کہ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہوتا ہے, آپ کی انڈسٹریل پولوشن کی وجہ سے, جو ایگریکلچر میں کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں, فرٹیلائزر, پیسٹیسائڈ, انسیکٹیسائڈ, ان کی وجوہات کی وجہ سے. آرسینک کے علاوہ اور بہت زیادہ سورسز آف پولوشن ہیں جو کہ جو زمینی پانی کو پولیوٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی بہت ساری انڈسٹری ایسی ہیں جو
جی. ڈاکٹر فضیلہ, یہ جو پانی کی پولیوشن کا معاملہ ہے, یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ اس پر ہم ایک الگ سے پروگرام کر سکتے ہیں. آج ہم ذرا دیکھ لیں کہ کمی کس وجہ سے ہو رہی ہے. تو آپ نے ذکر کیا کہ جو گراؤنڈ واٹر ہے, ٹیوب ویل کے ذریعے, ہینڈ پمپس کے ذریعے انسان استعمال کرتے ہیں, آپ نے زرعی زمینوں کے بارے میں بتایا کہ ٹیوب ویل کا پانی انہیں زیادہ ملتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ زیر زمین پانی جو ہے اس کا تعلق بھی سرفس پہ پانی جو موجود ہے اس سے ضرور ہوتا ہے. کیا آپ کے خیال میں اس کمی کی وجہ, زیر زمین پانی میں کمی کی وجہ یہ تو نہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر ہینڈ پمپس لگا دیے گئے, تھر میں پانی کی کمی ہے تو ہینڈ پمپ لگا دو, کیا سمجھتی ہیں؟
بالکل, اور آگے جا کے بالکل ایسے ہی. اگر آپ ہماری ہسٹری دیکھیں تو 1960 میں ہم نے گورنمنٹ کا پروگرام لگایا تھا اسکارپ ٹیوب ویلس کا, اور وہ اسکارپ ٹیوب ویلس میں گورنمنٹ کی ٹیوب ویل لگتی تھی, بجلی فری تھی کسانوں کے لیے. ہم نے وہ لگایا ایز اے, اس وقت زمینی پانی کا لیول بہت زیادہ تھا, اتنا زیادہ تھا کہ ہمارے زراعت کے لیے ہارمفل تھا. ہم نے گورنمنٹ ٹیوب ویلس لگائے, اس کے دیکھا دیکھی پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیوب ویلس آئے, اور کیوں کوئی پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے آج پرائیویٹ سیکٹر کے ٹیوب ویلس اتنے زیادہ ہیں, ہر گھر میں, ہر اس کی زراعت کی زمین پہ, ہر انڈسٹری میں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہمارا پانی کا لیول 2 سے 3 کئی جگہوں پہ, جہاں سویٹ واٹر زون ہے, ہمارا پانی کا لیول 2 سے 3 میٹر سالانہ نیچے جا رہا ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی واٹر اسکیسٹی کے حوالے سے, کہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ پانی جو ہم پی رہے ہیں یا جو زراعت میں جا رہا ہے بس وہی پانی ہے, پانی استعمال ہو رہا ہے. ہمیں اس ورچوئل واٹر کا ایک کانسیپٹ ہے جس کو سوچ کے آپ انسان کا نظریہ بدل جاتا ہے. فار ایگزامپل, اب جو چاول ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, جو گندم ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اس میں پانی ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے. آپ کو نئی ریسرچ 2017 میں ایک اسٹڈی آئی جس نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا ٹاپ 3 پانی کا, گراؤنڈ زمینی پانی کا ایکسپورٹر ہے. جو ہم اپنی زراعت کے پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں, ایگریکلچرل کموڈیٹیز ایکسپورٹ کرتے ہیں, جس میں رائس ہے, پاکستان دنیا کا تیسرا لارجسٹ رائس ایکسپورٹر ہے, جس میں باقی اور کاٹن کے پروڈکٹس آ جاتے ہیں, ٹیکسٹائلز آ جاتی ہیں, یہ سب بہت زیادہ واٹر انٹینسو ہیں. اور جب ہم یہ پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ایک طرح سے ہم پانی بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم ایک آلریڈی پانی کی قلت کے شکار ہیں ایک ملک ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنا پانی ان پروڈکٹس کی شکل میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں.
اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ, جی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہ ڈاکٹر صاحبہ. اور ظاہر ہے کہ آپ اگر فصل نہیں اگائیں گے تو ایکسپورٹ کیسے کریں گے, تو یہ تو بات صحیح ہے, لیکن اس کی وجہ سے پانی کی کمی ہونا جو ہے یہ کس طرح سے انٹر ریلیٹڈ ہے, تھوڑا سا اس کو اور ایکسپلور کرتے ہیں. چلیے ہم بات کر لیتے ہیں اربن ڈیولپمنٹ کی, اور ہمارے ساتھ نوید افتخار صاحب ہیں, ان کا اس میں بھی کام انہوں نے کیا ہے, اور یہ بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ منصوبہ بندی اگر درست نہ ہو تو اس کی وجہ سے بحران پیدا ہوتے ہیں. نوید صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اوہو ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا چلیے, خالد صاحب ہیں, خالد مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو خالد صاحب آپ نے بھی بہت گہرائی میں اسے دیکھا ہے, ڈاکٹر فضلدہ کا جو مطالعہ ہے وہ کیسی تشویش پیدا کر رہا ہے کہ آپ زیر زمین پانی کو اگر نہیں سنبھالیں گے تو اوپر پانی نہیں ملے گا آپ کو.
اچھا آپ نے بجا فرمایا ہے, جو ہمارا پنجاب ہے وہ ایکچولی اس کا جو ایکوفر ہے انڈر گراؤنڈ وہ ہم شیئر کر رہے ہیں انڈیا کے پنجاب کے ساتھ, اور وہ سلوپ میں ہے, اور جو میں نے پڑھا ہے وہ سلوپ میں ہے جبکہ ہائٹ ہماری سائڈ پہ ہے اور ڈیکلائن ان کی طرف ہے. ایک یہ بھی ان کو فائدہ ہو رہا ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو انہوں نے ہائیلی سبسیڈائزڈ کیا ہوا ہے جو وہ پانی کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور اپنی فصلوں کو دیتے ہیں. تو جب وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں پانی کو تو وہ ہمارا جو پانی ایکوفر کا ہوتا ہے وہ بھی سلوپ کی وجہ سے ان کی طرف چلا جاتا ہے. ایک یہ بھی ریزن ہے. دوسری ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہمارے ہاں دو قسم کے پانی ہیں, سرفیس واٹر ہے اور دوسرا گراؤنڈ واٹر ہے, اور ہماری ساری توجہ پنجاب کی طرف ہوتی ہے. مانتا ہوں کہ یہ فوڈ باسکٹ ہے پورے پاکستان کی, لیکن دو صوبے ایسے ہیں جن کا ایک سندھ ہے اور ایک بلوچستان ہے. بلوچستان جو ہے وہ انڈس زون سے ہی باہر ہے, اور بلوچستان میں سب سے بڑی جو اویلیبلٹی کا ایشو ہے, پانی کی اویلیبلٹی کا جو ایشو ہے وہ بہت ہی ایگریویٹ ہو چکا ہوا ہے. وہاں پہ باقاعدہ مائننگ کی جاتی ہے پانی کی, کئی ہزاروں میٹر وہ ٹیوب ویل کے گہرا کر کے تو پانی نکالتے ہیں. وہاں پہ بہت ونریبل پوزیشن ہے, وہاں پہ گورنمنٹ آف دا ڈے نے کبھی توجہ نہیں دی. اور جو کہ دوسری طرف جہاں گلگت بلتستان سے شروع ہوتے ہوئے, کے پی کے سے شروع ہوتے ہوئے, اے جے کے سے شروع ہوتے ہوئے, اور پنجاب کے میدانی علاقوں سے جاتے ہوئے سمندر میں پانی ہمارا چلا جاتا ہے, لیکن کچھ ایریا سندھ کے ایسے ہیں جو بہت زیادہ کہف زدہ ہیں, جس میں تھر بھی آ جاتا ہے, جس میں ٹھٹھا آ جاتا ہے, بدین آ جاتا ہے, اور بھی کافی علاقے ہیں. اب وہاں پہ صورت حال ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ ہم گراؤنڈ واٹر بھی استعمال کرتے ہیں, پنجاب والے سروس واٹر بھی استعمال کرتے ہیں, جبکہ سندھ بھی ہماری فوڈ باسکٹ کا حصہ ہے, اور سندھ میں کافی ایسی زمین ہے جو کہ جس کے انڈر گراؤنڈ پانی میٹھا نہیں ہے, وہ بریکش واٹر ہے. ابھی آپ ذکر کر رہی تھیں تھر کا, تو تھر میں جو لٹرلی جو تھر ہے یہاں پہ کسی زمانے میں سمندر ہوا کرتا تھا, اور جب سمندر پیچھے چلا گیا تو یہاں پہ جو بھی تھے اب ڈیونز وغیرہ آ گئی ہیں, اور نیچے جائیں تو ہم کولا وغیرہ نکال رہے ہیں, تو کولے کے نیچے سمندر کا پانی ہے, پھر کولا وغیرہ آتا ہے جو ہم ابھی تھر کول پاور پروجیکٹس وغیرہ استعمال. لٹرلی وہاں پہ رہنا محال ہے, وہاں پہ اب پانی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ سمندر کا پانی ہوتا ہے, کھارا پانی ہوتا ہے, نہ اسے فصلیں اگ سکتی ہیں نہ لوگ رہ سکتے ہیں, لہٰذا اس کی ونریبلٹی جو ہے وہ انکریز ہوتی جا رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سندھ کی جو زمین ہے تقریباً 35 لاکھ ایکڑ جو زمین ہے وہ سمندر برد ہو چکی ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو پانی ہوتا ہے ہمارے سسٹم کے اندر وہ گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ سارا کا سارا سمندر میں چلا جاتا ہے, لیکن وہاں پہ ہمیں سمندر کو پیچھے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تقریباً 10 ملین ایکڑ فیٹ پانی جو ہے وہ ہر روز جو ہے چھوڑیں نیچے پانی. तो वो रेगुलेटेड ही पानी छोड़ा जा सकता है। अगर हमारे पास डैम्स होंगे ऊपर तो हम पानी को रेगुलेट करेंगे तो पानी छोड़ा जाएगा, अदरवाइज ज़मीनें जो हैं वो समुंदर बुर्ज होती चली जाएंगी। और टट्ठा के दो तहसीलें जो थी आपने सुना होगा, केटी बंदर और एक और थी खारू चान, ये समुंदर बुर्ज हो चुकी हुई है। तो पानी जो है ना एक्चुअली सिंध की जमीन को खाए जा रहा है, समुंदर का पानी। अब वहाँ पे और भी बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, वहाँ पे जो फिशरीज होती थी वो भी जो माहिगीर थे उनकी भी जो मसाइल क्रिएट हो गए। फिर वहाँ पे खारा पानी ऊपर आ जाता है तो वहाँ पे जो मच्छर झील है और जो इकोलॉजी है वहाँ की, वहाँ का एनवायरनमेंट है टोटल डिस्टर्ब हो चुका है। अब आ जाए आप पंजाब की, तो पंजाब की तरफ जो फूड बास्केट है हमें चाहिए कि हम फ्लड इरीगेशन जो करते हैं इसमें हम पानी बड़ा ज़ाया कर देते हैं। फ्लड इरीगेशन में जब हम करते हैं तो दुनिया जो है डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं वो पानी को एक एक कतरा जो है संभालते हैं, हम जो हैं पानी को अभी भी ज़ाया कर रहे हैं, मिस मैनेज भी करते हैं और बैड गवर्नेंस भी है। और वैसे भी हमारा एटीट्यूड जो है, हर शख्स का एटीट्यूड जो है पानी को ज़ाया करता है। अगर वो उसने गाड़ी धोनी है तो बेशुमार पानी, अगर उसने लान को पानी देना है तो बेशुमार पानी का इस्तेमाल होता है, अगर उसने फसल को पानी देना है तो फ्लड इरीगेशन हो रही होती है। तो कहा जाता है कि तकरीबन 20 से 25 मिलियन एकड़ फीट वाटर जो है, कई डैम्स जो हैं हम वो हम जाया कर देते हैं फ्लड इरीगेशन में। अब जब हमारा ये पैटर्न होगा, हम अगर यहाँ से अपनी बचत करें तो हमें डैम्स बनाने की जरूरत ना पड़े, इतना पानी हमारे पास है, वी आर ब्लेस्ड यकीन जाने। लेकिन हम इतने नाअहल लोग हैं, हमारे जो कर्ता धर्ता हैं जिन्होंने डिसीजन मेकर्स हैं उनके रडार पे कभी पानी का सब्जेक्ट रहा ही नहीं है। 70 सालों में हमने पिछली हुकूमत के आखिरी साल में नेशनल वाटर पॉलिसी बनाई और पहले 70 साल बगैर नेशनल वाटर पॉलिसी के हमने इस मुल्क को चलाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने सर्विस वाटर के लिए रेगुलेटर बना दिया इर्सा, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर के लिए हमने अभी कोई बॉडी नहीं बनाई, जबकि हम सालाना जो एक्सट्रैक्शन है, जो हम पानी को निकाल लेते हैं जमीन से, वो तकरीबन 51 मिलियन एकड़ फीट से ज्यादा पानी निकाल लेते हैं हम लोग। तो पानी का इस्तेमाल दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मैसिव और फजूल किस्म की इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनरेगुलेटेड, और टैनरीज पसरूर में भी हैं, संबड़ियाल में भी हैं, और भी हमारे कई नारोवाल जो है वहाँ पे भी हैं, और भी कई काफी शेखुपुरा वगैरह में इन्होंने पानी को जेर जमीन पानी को फ्लूट करके रख दिया है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो हमारा इन्वायरमेंट का डिपार्टमेंट है वो यानी टूथलेस है, उसके मसल ही कोई नहीं कि वो रेगुलेट कर सके इन चीजों को। कहने का मतलब ये है कि वी आर ब्लेस्ड विद वाटर, हमारे यहाँ बारिशें होती हैं, हमारे यहाँ पानी बहुत ज्यादा होता है, ग्लेशियर में इस दफा बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी है, वैसे तो पूरी दुनिया में है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बर्फ है। लेकिन मुझे पता है कि अब बहुत ज्यादा जो फोर्थ कमिंग जो हमारा समर सीजन होगा उसमें फ्लड आएंगे।
बिल्कुल,
अब हमारे पास उनको मैनेज करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए कोई नहीं है। स्टोर कैसे करें हम, हमारे पास सिर्फ दो, एक तरबेला डैम है और एक मंगला डैम है, और जो तरबेला डैम है वो सिल्ट की वजह से, और मंगला डैम भी में भी काफी सिल्ट आ चुकी है, हालांकि उसको रेज किया गया था मुशर्रफ के दौर में और उसको तकरीबन 3 मिलियन एकड़ फीट पानी की स्टोरेज बढ़ा दी गई थी। इवन देन पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है टू स्टोर द वाटर वो तकरीबन 30 दिन के लिए है, और अगर यही स्टेटस को रहता है तो 2025 तक जो है हमारी जो कैपेसिटी टू स्टोर वाटर है वो 37% कम हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्रोंग्ड जो स्ट्रेटजी है वो अडॉप्ट करनी होगी, हमें जो है फॉरेस्टेशन की तरफ तवज्जो देनी होगी, हमें ज्यादा प्लांटेशन की तरफ तवज्जो देनी होगी ताकि बारिश हमारे मुल्क में जरूरत से ज्यादा हो, नंबर वन। नंबर टू ये है कि हमने एफिशिएंटली पानी का यूज करना है, कम पानी का इस्तेमाल करें और ज्यादा हम जो है उससे डिविडेंड्स हासिल करें, ख्वाब वो खुराक की सूरत में हो, ख्वाब वो सफाई की सूरत में हो, किसी भी के लिहाज से भी, और क्रॉप्स की प्रोडक्शन के हवाले से होगा। اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کون سی ٹیکنیک سے استعمال کر رہی ہے, وہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں وہ جو جو وہ کر رہے ہیں وہ ہمیں فوراً کرنا چاہیے. اب کیونکہ ہم ریسرچ تو کرتے کوئی نہیں ہے, اس وجہ سے ہم اپنے تو سولوشن نکال نہیں سکتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ہم کرنا شروع کرتے ہیں, اور انڈیا جو ہے انڈیا ریسرچ وغیرہ کرتا ہے اور انہوں نے جو ان کی جو پر ایکڑ ییلڈ ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں کیوں پیچھے رہ گئے. ہمارا جو فارمرز ہے کہ وہ ابھی بھی کنونشنل اپروچ رکھتا ہے اور وہ پرانے انداز میں ہی وہ اریگیشن کرتا ہے. ہمارے جو جو استعمال ہے پانی کا, جب ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں پانی, میٹھا پانی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, پینے والا پانی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں بالکل خوف خدا نہیں ہوتا. تو کسی قسم کی نہ تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بار ہوتا ہے, نہ اپنے نہ ماں باپ ماں سمجھاتی ہے, نہ باپ سمجھاتا ہے, نہ ٹیچر سمجھاتا ہے, نہ خود عقل.
بہت ہی بنیادی سطح پہ توجہ کی ضرورت,
بنیادی چیزیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو گھروں میں اور جو ہم نے اپنے کچن میں اور جو ہم نے باتھ رومس میں کموڈ وغیرہ لگائے ہوتے ہیں, یہ پانی کا بڑا ضیاع ہوتا ہے. اب آپ اگر جائیں جاپان جائیں یا کسی ڈیولپڈ اکانومیز کے ہاں وزٹ کریں, تو وہ انہوں نے اب اتنے ایفیشنٹ کہ کم پانی میں آپ نہا سکتے ہیں, کم پانی میں آپ اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکتے ہیں اور بڑے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں, جہاں پہ ہم نہیں وہ کر رہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے بھی پانی کی بچت بہت زیادہ ہو سکتی ہے.
بالکل ہو سکتی ہے خالد صاحب اس پہ. اور
دوسرا جو ہے, دوسرا یہ ہے کہ بارشوں کا جو پانی ہوتا ہے ہم اس کو نہیں استعمال کرتے, جو چھت کا پانی ہوتا ہے اس کے لیے وہ پانی ضائع ہو جاتا ہے. جو پانی چھت میں آپ کے بارش کا پانی ہوتا ہے یا پورے شہر میں جو ہوتا ہے, اس کا وہ پانی کہیں بھی نہیں جانا چاہیے, نالوں میں نہیں جانا چاہیے. اس کے لیے ایک ڈیم ہونا چاہیے ہر شہر میں اور وہاں پہ وہ پانی پریزرو ہو جائے.
لیکن رابل ڈیم خشک ہو گیا, کچھ معلوم نہیں کیا.
رابل ڈیم میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی کہانی. میں اسلام آباد میں رہنے والا ہوں, وہاں پہ یہ ہوا کہ ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں باب دلا, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ایک ڈاکٹر عبدالقدیر ہوا کرتے تھے, وہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے بنی گالا میں گھر بنایا. ان کو دیکھا دیکھے تمام لوگ جو ہیں وہاں پہ گھر بنانے شروع کر دیے. اب وہاں پہ مارکیز بن گئی ہیں, وہاں پہ بہت کچھ یعنی کہ اتنی آبادی ہو گئی ہے کہ وہ اب جب پانی بارش ہوتی ہے تو پانی جو ہے ان کے گھروں میں ٹچ کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جو انجینئرز ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اسپل ویز کھول دیں آپ, کیونکہ پانی جو ہے وہ, لیکن وہ جھیل کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں وہاں سے بیٹھ کے, حالانکہ وہ کیچمنٹ ایریا ہے, اس جھیل کا کیچمنٹ ایریا بنی گالا ہے. بنی گالا میں اب بڑے بڑے پولیٹیشن بھی ہیں, ٹاپ مین آف دا کنٹری اس کا بھی گھر وہیں پہ ہے, وہیں پہ لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں. سپریم کورٹ نے وہاں پہ کہا کہ یہ آپ نے بہت بڑی زیادتی کی ہے, یہ کیچمنٹ ایریا تھا اس راول ڈیم کا, آپ نے کیوں بنایا. لیکن انہوں نے بھی جاتے جاتے ان کے حق میں وہ ایک ڈیسیژن دے گئے تھے کہ اب اس کو ریگولرائز کر دیا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ راول ڈیم جو ہے وہ اب ہماری ضروریات کو پورا کرنا تھا, اس نے ٹوین سٹیز کو, اور خان پور ڈیم ہے ایک, اس نے کرنا تھا. اب نہ خان پور ڈیم میں پانی ہوتا ہے, نہ راول ڈیم میں ہوتا ہے. راول ڈیم میں اگر پانی آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اسپل ویز کھولیں. وہ صرف جھیل کا نظارہ کرنے کے لیے وہ لوگ جو ہیں اباؤ دا لا یا انفلوئنشل لوگ جو ہیں, ان میں پولیٹیکل اینٹیٹیز بھی ہیں, تو وہ ساری کی ساری آ کے بیٹھی ہیں. تو میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے جنہوں نے ڈیسیژن کرنا ہے وہی اس ملک کے ایکالوجی کے ساتھ, اس ملک کے انوائرمنٹ کے ساتھ, اس ملک کے پانی کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان بنا تھا 1951 میں پاکستان کی آبادی تھی 34 ملین لوگ تھے, یعنی پاپولیشن 34 ملین, اب تقریباً 200 ملین چلے گئے ہیں. اس وقت جو پر کیپٹا اویلیبلٹی تھی پانی کی وہ 5,000 کیوبک میٹر تھی, اب جو ہے 1,000 کیوبک میٹر سے بھی کم ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار تمام پڑھے لکھے لوگ ہیں, تمام پڑھے لکھے لوگ, سو کارڈ انہوں نے باہر سے پڑھائی کی ہوئی ہیں, موسٹ آف دی پیپل باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے سرو کرنے کی بجائے رول کیا ہے, انجائے کیا ہے, اور ہم اسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں.
بہت ہی یہ ایک ایسی بات ہے کہ پھر صرف ایلیٹ کو پاکستان میں رہنا چاہیے, باقی لوگ تو کہیں نقل مکانی کر جائیں, کیونکہ نہ ان کی کسی ضرورت کا کسی کو احساس ہے اور نہ ان کے مستقبل کی کسی کو فکر ہے. آپ کی باتوں سے بہت ہی گھمبیر سچویشن سامنے آ رہی ہے, تو تھوڑا اس طرف توجہ تو بہت تھوڑی نہیں, بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ابھی تک افتخار صاحب سے ہماری بات نہیں ہو پائی ہے. نوید افتخار صاحب,
اب جی میں
جو جی آپ نے سب جی وعلیکم السلام, بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو گئی اس پر. ابھی تک دیکھیے کہیں قصور نکلتا ہے ایلیٹ کلاس کا, کہیں قصور نکلتا ہے ان لوگوں کا جو شعور نہیں رکھتے, جنہیں علم ہی نہیں ہے کہ پانی کی قدر کس طرح کی جانی چاہیے, اور ان کی تعداد شاید زیادہ ہے کیونکہ پانی ضائع کرنے والے لوگ زیادہ ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا سیوک سینس کی کمی ہے؟ کیا بستیاں بسانے سے پہلے سوچا نہیں گیا کہ پانی کس طرح سے استعمال ہوگا اور کیسے اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے گا؟ کیا یہ معاملہ صرف پنجاب اور سندھ کا ہے؟ بلوچستان کو تو کوئی اس طرف تو توجہ ہی نہیں ہے. میرے اتنے بہت سے سوال ہیں, تو اب آپ جو جس سوال کا چاہیں جواب دیجئے. یہ بتائیے کہ ابتدا کہاں سے کی جائے اور اس کی انتہا کیا ہو سکتی ہے؟
اچھا جی, بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا, اور بہت ساری باتیں تو ہو چکی ہیں
جی.
اور کچھ میں جو بات جو کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے پہلے سوال کیا اور اس کے جی بعد جو ہے وہ ہماری کال ڈسکنیکٹ ہو گئی
جی. بالکل,
تو میں اس سے سٹارٹ کرتا ہوں جس میں سیوک سینس کی بھی بات ہے اور ان سارے مسائل کی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ جن کی وجہ سے یہ اور زیادہ واٹر کا کرائسس پیدا ہو رہا ہے
جی.
تو ایک ایریا جس کو میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان میں بہت جس کے اوپر اب کام کرنے کی اہمیت بڑھ گئی ہے, وہ پاکستان میں اربنائزیشن ہے. پاکستان کے جو پھیلتے ہوئے شہر ہیں اور ان پلانڈ پھیلتے ہوئے شہر ہیں, کہ ہم شہروں کی آبادی جس طرح پھیل رہی ہے, انڈسٹریل زوننگ جو ہے اس کا کوئی کانسیپٹ صحیح طرح سے انفورس نہیں ہو سکا, اور اس سے ملٹیپل جو ہے وہ پرابلمس پیدا ہوئے ہیں, ملٹیپل مسائل اس میں جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں, جس کی میں صرف آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ سندھ کے اندر ابھی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنایا, جو جہاں پر ایک کچھ لوگ شکایات لے کے گئے کہ پانی کے مسائل جو ہیں وہ سندھ میں بڑھ رہے ہیں, تو اس نے کوئی تقریباً دریائے سندھ کے اندر جب سندھ ریور جو ہے وہ سندھ پروونس میں انٹر ہوتا ہے, تو اس کے بعد سے انہوں نے آلموسٹ کوئی 1500 ایسے پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے جہاں پر میونسپل ویسٹ جو ہے وہ اس ریور کے اندر جا رہا ہوتا ہے. تو یہ اربنائزیشن بڑھنے سے, جو شہروں کے بڑھنے سے, یہ پانی کی ویسٹیج بھی بڑھی ہے اور وہ پانی کے اندر بھی جا رہا ہے. اور اس کے اندر ایک انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ کئی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں سکھر میں, جیسے میں نے خود جا کر وہاں پر دیکھا کہ ایک کلومیٹر اوپر جو ہے وہ ایک شہر کا پانی جو ہے وہ ویسٹ کا اسی سکھر کا جو ہے وہ دریا کے اندر گر رہا ہے, اور ایک کلومیٹر بعد جو ہے وہ سکھر کے لیے پانی نکالا جا رہا ہے. تو یہ جو اربنائزیشن ہے, اس کے یہ جو سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہیں جس کی آپ نے نشاندہی کی, کہ ہم نے شہر بساتے ہوئے, ہم نے شہروں کو بڑھاتے ہوئے, ہم نے اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے. تو جب اربنائزیشن بڑھتی ہے, شہر بڑھتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ پانی کی جو ہے وہ طلب بھی بڑھ جاتی ہے, اور پانی کی جو ہے وہ فراہمی بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ کراچی میں جو ہے وہ ایک ایسٹیمیٹس کے مطابق جو ہے وہ کراچی میں اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 1100 ملین گیلن پر ڈے ہے, اور یہ وہ رپورٹ ہے جو سپریم کورٹ کے کمیشن میں جو ہے وہ رپورٹ پیش کی گئی, اور اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ کراچی میں ابھی اس وقت کوئی 650 ملین گیلن جو ہے وہ پانی سپلائی کیا جا رہا ہے, اور اس 650 کا بھی ایسٹیمیٹ جو ہیں وہ ایکوریٹ نہیں ہے. اب سندھ کے اندر, جیسے پہلے بھی ایک صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ پنجاب کے اندر تو بہت سارے لوگ پینے کے لیے گراؤنڈ واٹر بھی یوز کرتے ہیں, لیکن سندھ کے اندر جو ہے وہ گراؤنڈ واٹر بریکش ہے, وہ پینے کے قابل نہیں ہے زیادہ تر سندھ کے, اگر میں کہوں تو وہ بات درست ہوگی. جیسے کراچی کا سارا پانی جو ہے یہی سرفیس واٹر جو ہے وہ کراچی منتقل کیا جاتا ہے, وہاں پر ٹریٹ کیا جاتا ہے, جیسے دابے جی پمپنگ اسٹیشن ہے تو وہاں پر جو ہے وہ اس کو آگے پمپ کر کے شہر کو پہنچایا جاتا ہے. تو اب سندھ کے اندر یہ جو اربنائزیشن بڑھی ہے, شہر بڑے ہیں, تو اب پانی کی ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہے. تو اس کے اوپر بھی ایک انالیسس چاہیے کہ اب یہ بڑھتی ہوئی آبادی جائے کہ پینے والا پانی جو ہے وہ بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے ایز کمپیئر ٹو اریگیشن میں. جیسے بہت سارے ایسٹیمیٹس ہیں کہ ابھی 90% جو ہے وہ اریگیشن میں چلا جاتا ہے, 5% جو ہے وہ انڈسٹریل ہے, 5% پینے کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے. لیکن جو آپ نے بات اور اس مسائل کے اوپر اگر ہم کہیں کہ یہ مسائل کیسا پیدا ہوئے ہیں, تو جو پہلے بھی ایک کسی نے اسی پروگرام میں ذکر کیا کہ گورننس بہت امپورٹنٹ ہے, کہ ہماری بہت ساری جب پانی کے مسائل کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر جو ہے وہ انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا پیسہ چاہیے, ہمیں کتنا انویسٹ کرنا ہے, تو ہم ان لوپ ہولز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے جو ہمارے گورننس میں ویکنیسز کی وجہ سے جو پیدا ہو رہے ہیں. جیسے گورننس کے اندر میں اگر بات کروں تو ہم اس وقت اریگیشن کے نظام کی اگر بات کریں تو کتنا پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, کتنا پانی ہے جو پروڈکٹیو یوز ہونا چاہیے تھا. جیسے سندھ کے اندر بہت سارے ایسے علاقہ جات ہیں کہ جہاں پر گنے کی کاشت کی جاتی ہے اور وہ واٹر سٹافڈ ایریا ہے, تو وہاں پر یہ کسی بھی طرح جو ہے وہ گنے کی کاشت جو ہے وہ کسی بھی طرح ایک پروڈکٹیو جو ہے وہ کراپ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک گورننس کا ایشو ہے. اسی طرح جو ہے وہ باقی شہروں کے اندر جو گورننس کے مسائل پیدا ہوئے, اس کے اندر ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شہروں کی جو حدود بندی کرتے ہیں جو ہمارا سینسس کے ذریعے کی جاتی ہے وہ ایک لمیٹڈ نمبر بتا رہا ہوتا ہے, لیکن اصل میں پاپولیشن جو ہے وہ شہر بڑھ کے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں. تو جب شہروں کو فنڈ دیے جاتے ہیں تو ان کو اس سینسس کے مطابق جو ہے وہ فنڈ دیے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن اصل میں شہر نے باقی سب لوگوں کو بھی پانی سپلائی کرنا ہوتا ہے. جیسے کراچی شہر کے اندر جو ہے وہ اگر ہم 400 سے 500 ملین گیلن جو ہے وہ پانی دیتے ہیں, تو جو لیگل کنیکشنز ہیں کراچی میں وہ جو ٹوٹل پانی کی کنزمپشن ہے اس کا جسٹ کوئی 60% ہے. تو 40% ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, اکاؤنٹ فار نہیں کیا جاتا, لیکن انہوں نے اسی پانی سے وہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ سارے گورننس کے مسائل ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کراپ پیٹرنز کی پہلے بھی بات کی گئی کہ گنے کی بات ہوئی ہے, ہماری جو ہے وہ واٹر اسکیئرسٹی ہونے میں پاپولیشن گروتھ کی بھی بات کی گئی. سیوک سینس میں یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک اس بات کا جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے. ابھی آج کل اشتہارات بھی چل رہے ہیں, بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, لیکن ایک ہسٹری میں ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی کہ یہ پانی کنزرو بھی کرنا ہوتا ہے, پانی کو استعمال کرنا اچھے طریقے سے چاہیے. تو یہ یکدم چیزیں جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گی. تو اس کے لیے ایک ہمیں سیوک سینس کو انہینس کرنے کے لیے یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اسکول سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو اسکول سے بچوں کو ہم پانی کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں. آج کل پاکستان میں اگر آپ بچوں کی جو ہے وہ جو بیگز ہیں اور وہ بستے دیکھیں تو اتنے بھاری ہیں کہ وہ اس کو اٹھا نہیں سکتے, لیکن اس سارے کے اندر یہ جو سیوک سینس والی چیزیں ہیں وہ بہت حد تک مسنگ ہیں ہمارے اس تعلیمی نظام کے اندر سے. تو یہ تعلیمی نظام کی طرف سیوک سینس جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے تعلیمی نظام ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے. گورننس کے اندر جہاں اریگیشن کے چیلنجز ہیں ان کو ہم نے دور کرنا ہے, جہاں واٹر سٹوریج کے اوپر ہم نے کام کرنا تھا وہاں ہم نے انویسٹمنٹس نہیں کی ہیں, وہاں ہم نے پریورٹی نہیں رہی ہے. اچھا, اس کے بعد جب ہم انویسٹمنٹس پلان بھی کرتے ہیں, جیسے کنال لائننگ کی ہم بات کرتے ہیں کہ کنال لائننگ سے واٹر سیو ہو جائے گا, واٹر کورسز کی لائننگ کرتے ہیں, تو ان لائننگ کے اندر بھی ہماری جو پبلک انویسٹمنٹ ہے اس کا ایک بڑا حصہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ اور زیادہ آپ فنڈز دیتے ہیں لیکن اور زیادہ جو ہے وہ مسائل کا جو ہے وہ ضیاع ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم نہ صرف یہ ہے کہ یہ پانی کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہمیں انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ان گورننس چیلنجز جو ہیں ان کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی اس پروگرام میں پہلے بات ہوئی کہ جو نیشنل واٹر پالیسی ہے جو 2018 کی, وہ اس کے اندر یہ کوئی پرفیکٹ ڈاکیومنٹ نہیں ہے لیکن بہت حد تک اس نے مسائل کی بڑے اچھے طریقے سے نشاندہی کی ہے. اور ان مسائل کی نشاندہی میں پہلی دفعہ ہم نے ایک نیشنل لیول کا ڈاکیومنٹ ہے جس کے اوپر کنسنسس ہوا ہے اور اس لیے وہ اہمیت کا حامل ہے. اور آبویسلی جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے اندر اور بھی ہم کمیاں تلاش کریں گے اور ان کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جیسے انہوں نے پانی کے اندر اربن کے اوپر جیسے میں زیادہ کام کرتا ہوں, تو جو ہمارے جو ٹریڈیشنل گورننس سٹرکچر ہیں وہ بہت بیوروکریٹک ہیں, کہ ان کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہم کرتے بھی ہیں, سکیمز بناتے بھی ہیں, ایک سکیم کے اوپر ملٹیپل سکیمز بن جاتی ہیں. آپ نے پائپس کو ریپیئر کرنا تھا لیکن آپ نے فنڈز بھی جاری کر دیے اور کمیونٹی کہتی ہے کہ یہ پائپ تو جاری نہیں ہوئے, کسی نے آ کے ریپلیس ہی نہیں کیا. تو وہ جو کمیونٹی کی انگیجمنٹ ہے واٹر کے اوپر, واٹر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کامن پول ریسورس ہے. تو جو کامن پول ریسورس ہوتا ہے اس کی گورننس بھی کلیکٹیو ہوتی ہے, چاہے تو ہم اریگیشن کی طرف اگر موو کریں, ہم ڈرنکنگ واٹر کی طرف موو کریں. تو جب تک ہم لوکل کمیونٹیز کو, لوکل سٹیک ہولڈرز کو ایک اچھے طریقے سے اس پروسیس کے اندر شامل نہیں کرتے, میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان مسائل کا حل کر سکتے ہیں.
لوکل جو انٹیلیجنس ہے, جو ان کی دانش ہے, اسے تو استعمال کرنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی. اتنی گھمبیر باتیں ہیں, آپ یقین کریں کہ پروگرام میں میں وقفہ نہیں لے سکی, میں اپنے گیسٹ سے دوسرا سوال نہیں کر سکی, اور ابھی تک اس پر بے شمار باتیں کی جا سکتی ہیں. میرے پاس صرف 10 منٹ باقی ہیں, اور میں چاہوں گی کہ آپ جیسے برینز میرے ساتھ ہیں, بہت میرے ویلیویبل گیسٹ ہیں, اور ان کی تجاویز یقیناً بہت ہی اہمیت کی حامل ہوں گی. تو تھوڑا سا پروگرام کو واپس بگننگ کی طرف لاتے ہیں, اور میں اپنے ہر گیسٹ سے چاہوں گی کہ جب ایک ملک میں اتنا بڑا بحران منہ کھولے کھڑا ہے اور بالکل اس کا احساس نہیں کیا جا رہا ہے, آپ کو چونکہ ادراک ہے, آپ اس کی تہ تک پہنچے ہیں آپ سب لوگ, تو اپنی کوئی نہ کوئی ایک ایسی تجویز ضرور دیجئے میرے پروگرام کے ذریعے, تاکہ اگر کوئی اسے سن رہا ہے تو اس طرف توجہ کرے اور سمجھے کہ وہاں برینز موجود ہیں. پاکستان میں برینز کی کمی نہیں, اور لرنڈ لوگوں کی کمی نہیں, تجاویز کی کمی نہیں, صرف امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں گردیزی صاحب کے پاس واپس آتی ہوں. تو گردیزی صاحب, آپ نے ذکر کیا تھا, محمود گردیزی صاحب, کہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ نہیں بنائے جا رہے, ان کی طرف توجہ نہیں ہے. پھر ڈاکٹر فضیلدہ نے زمینی پانی کو محفوظ بنانے کی طرف توجہ دلائی. خالد صاحب نے بہت بہت کھل کے کہا کہ جو لوگ ریسورس فل ہیں, جو ایلیٹ کلاس ہے, وہ اسے کوئی دلچسپی ہی نہیں عام لوگوں کے مسائل کی طرف دیکھنے کی. اور نوید افتخار نے صاف کہا کہ ہم لوگوں میں سینس ہی نہیں ہے. تو آئیے ایک ایک تجویز ضرور دیجئے میرے پروگرام میں, تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے جو وقت صرف کیا اس کا کوئی واقعی نتیجہ نکلا. تو گردیزی صاحب, میں آپ سے شروع کرتی ہوں. جی, اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں, ضرور کچھ کہیے.
جی, یہ بڑی تفصیل گفتگو ہو چکی ہے.
جی,
دنیا پوری میں پاکستان چوتھا بڑا ملک ہے جو سب سے زیادہ پانی استعمال کرتا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, جو ہمارا جو پانی جو فلڈ واٹر ہے, جو ہمارا ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے جو پانی ضائع ہو جاتا ہے, وہ 29 ملین ایکڑ فیٹ جو پانی ہے وہ ہم ضائع کر لیتے ہیں.
جی,
اس وقت جو اگر ہم سارے لوگ اپنے ایمان کا ایک حصہ بنائیں, اپنے انڈیویجلی اپنے گھر کو لے لیں کہ ہم اپنا ایک ماتو بنا لیں, ایمان کا حصہ بنا لیں کہ ہم نے آج اگر پانی کل میں مطلب ڈیلی اگر 20 گیلن یوز کرتا تھا تو میں اس کو 10 گیلن پر لے آؤں, میں پانی ویسٹ نہ کروں, اور میں اپنے گھر والوں کو ایجوکیٹ کروں, اور جو ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے اس کو اپنے گھروں سے شروع کریں کہ اگر ہمارے پاس پودے لگے ہوئے ہیں, سبزی ہے, کچھ ہے, تو ہم ڈرپ اریگیشن اس طرح سے اگر ہم پانی دیں پودوں کو, اور عام زمین کو ہم پانی جو ہے ڈبو دیتے ہیں پوری زمین کو, وہ اگر چھوڑ دیں تو میرا خیال ہے ہمارا پانی امیڈیٹلی ہم کافی حد تک سیو کر سکتے ہیں. اور یہ انڈیویجل اپنے گھروں سے یہ ایکسرسائز شروع کریں گے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں 70 سالوں میں آج تک کوئی پازیٹیو میسج اس قسم کا نہیں ملا کہ جس سے قوموں کی تعمیر کا ایک راستہ جو ہے وہ متعین کیا جا سکے. وہ تو ہے نہیں, ہمیں انفرادی سطح پر کوشش کرنی ہوگی, اور انفرادی سطح پر کوشش کریں گے کہ 2025 جو ہمارے سروں پر کھڑا ہے, ہم کچھ اچھی خبر اپنے بچوں کے لیے چھوڑ سکیں گے.
بہت بہت شکریہ محمود گردیزی صاحب. اور ڈاکٹر فضیلدہ, آپ نے بہت ہی خطرناک بات بتائی ہے کہ آرسینک اتنا زیادہ پاکستان کے زمینی پانی میں شامل ہو جاتا ہے, تو کچھ کہیے کہ کیا کرنا چاہیے فوری طور پہ.
دیکھیں, سب سے پہلے جو فرسٹ سٹیپ ہونا چاہیے, پہلا قدم جو ہے وہ
लीगल फ्रेमवर्क का ठीक होना है. एक लीगल फ्रेमवर्क बने जो कि ग्राउंड वाटर की ग्राउंड प्रोटेक्शन रेगुलेशन डेवलपमेंट के हवाले से बात करें. पंजाब के अंदर ऑलरेडी एक ड्राफ्ट बिल सर्कुलेट हो रहा है, हमने भी उसे देखा है, लेकिन जैसे वाटर पॉलिसी नेशनल वाटर पॉलिसी में बहुत सारे मसाइल हैं, उस बिल के अंदर भी एक एक क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि ग्राउंड वाटर राइट्स क्या होंगे, एग्रीकल्चर क्या इस्तेमाल कर सकता है, प्राइसिंग क्या होगी, इंडस्ट्री क्या इस्तेमाल कर सकती है. इस वक्त इंडस्ट्री भी फ्री पानी इस्तेमाल करती है, तो जितना उनकी जो कॉस्ट है पानी निकालने की बस उतनी ही आती है जितना वो बिजली या डीजल के लिए पे करें उसको जमीनी पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. तो सबसे पहले तो एक लीगल फ्रेमवर्क का होना बहुत जरूरी है. इसी हवाले से मैं ये भी कहूंगी कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है वो 1882 में अंग्रेजों ने बनाया था. हम उसी फ्रेमवर्क को ही आगे लेके चल रहे हैं और 1882 में अंग्रेजों ने ये डिफाइन किया था जो बरसगीर में हुकूमत थी, उन्होंने ये डिफाइन किया था कि आपकी जो जिसकी जमीन अगर मैं एक कनाल जमीन मेरी मलकियत में आती है उसके नीचे मैं पानी निकाल सकती हूँ. तो जमीन के राइट्स को पानी के राइट्स के साथ टाई कर दिया. आज भी हम उसी चीज को आगे लेके चल रहे हैं. लेकिन जैसे कि हमारे दूसरे वाले गेस्ट ने बताया कि ग्राउंड वाटर एक कॉमन पूल रिसोर्स है और अगर हर बंदा अपनी जमीन के नीचे तो सारा जमीनी पानी आपस में इंटरकनेक्टेड है. एक्वाफर तो मेरी एक कनाल की जमीन और मेरे नेबर की एक कनाल की जमीन के नीचे जो पानी है वो तो कॉमन है. मैं ज्यादा निकालूंगी तो मेरे नेबर के लिए कम है.
बिल्कुल बिल्कुल. तो उसमें तवाजुन जरूरी है.
तो सबसे पहले मेरी सजेशन ये होगी ग्राउंड वाटर के हवाले से लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए. इसके साथ ही साथ हमें अपनी एग्रीकल्चर की प्राइसिंग पॉलिसी और इंसेंटिव को पे नजर डालनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे एग्रीकल्चरल इनपुट जो कि हमने ज़राअत को इंसेंटिव देने के लिए सब्सिडाइज किए हुए हैं वो भी इनडायरेक्टली जमीनी पानी का और पानी का जमीनी हो या सरफेस वाटर हो दोनों तरह के पानी का इस्तेमाल बढ़ाते हैं. हमने फर्टिलाइजर की सब्सिडी.
डॉक्टर साहब मेरे पास टाइम कम है बहुत जी, इसको वाइंड अप कीजिएगा जी. तो आपका
बिल्कुल. तो मेरा जो ये होगा वो ये होगा मशवरा कि हमें अपनी रेगुलेशन को देखना चाहिए ग्राउंड वाटर के हवाले से और खास तौर पे इंडस्ट्रियल यूज को देखना चाहिए.
जी बिल्कुल.
और इसके अलावा हमें अपनी एग्रीकल्चर की और पानी की प्राइसिंग पॉलिसीज को देखना चाहिए.
ठीक.
कहाँ हमारी ये पॉलिसीज इंसेंटिवाइज कर रही है फिर
बिल्कुल ठीक.
हम ज्यादा से ज्यादा पानी एक्सट्रैक्ट करें.
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फजिलदा नबील आपका. और जी खालिद साहब एक मिनट में
जी
आप बेहतरीन बात कीजिएगा
जी. इन पर मजीद ऐसे ही दूंगा कि टाइम भी थोड़ा है
जी.
कि मैं ये कहूँगा कि अगर दरिया चनार में और जेबल में फ्लड आता है
जी.
या वो जो दवा हमने इंडिया के सपोर्ट कुछ कर दिए हैं तो वो पानी को डाइवर्ट करते हैं फ्लड के दिनों में पाकिस्तान की तरफ, तो हमारे पास जो पुराने दरिया थे उनके बेड्स अवेलेबल हैं. उसमें दरिया तवी जाता है, सतलुज जाता है और
रावी
जाता है. तो अगर वो पानी हम इन दरियाओं में डाइवर्ट कर दें सैलाब का पानी तो ये हमारे पास सैंड डैम्स की शक्ल में पानी महफूज हो जाएगा क्योंकि उसमें सैंड भी है और वो पानी को जज़ब कर लेगी. वहीं पे पानी खड़ा रहे तो वो जब जज़ब कर लेगी तो पानी का जो लेवल है जमीन में वो ऊपर आ जाएगा और जमीनों की काश्तकारी के लिए वो अवेलेबल होगा. तो ये तो हमें जो पानी जाया करते हैं हमें जो दरिया के बेड्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे हमें डाइवर्ट कर देना चाहिए पानी को. नंबर वन. नंबर टू ये है कि जो मुआदा टेक्निक्स है जो डेवलप इकोनॉमी में इस्तेमाल हो रही है और फ्लड इरीगेशन के पैरल हमें रिप्लेस करना चाहिए बल्कि जो फ्लड इरीगेशन करते हैं
जल्दी
उसको ग्रेजुअली खत्म कर दें और अगर एक टाइम फ्रेम दे उसके बाद उस टाइम फ्रेम के बाद उसको आप क्राइम डिक्लेयर कर दें कि फ्लड इरीगेशन नहीं अंदर से कर सकते तो यहाँ पे जो पानी आपको मिले और फिर पानी की बकायदा कीमत जो है वो होनी चाहिए. जो पानी मुफ्त का पानी नहीं है उसकी कीमत होनी चाहिए किसानों को भी जैसे इनपुट्स में जैसे
अली साहब मेरा वक्त खत्म हो गया जी।
जो पानी का इस्तेमाल करते हैं उसकी भी प्रॉपर हमें कीमत देनी चाहिए।
बहुत शुक्रिया।
जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें हम इन्वेस्ट कर सके।
बहुत शुक्रिया खालिद मुस्तफ़ा आपका और नवीद इफ्तिखार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे आखिरी आपके कलमात नहीं ले सकी कि आप मुझे कोई अच्छी तजवीज़ देते, लेकिन बहुत सी तजावीज़ आपने अपनी गुफ्तगू में हमें दी हैं। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो गया। प्रोड्यूसर थीं सादिया असद, इंजीनियर ज़ुबैर तैयब, मुदस्सिर मंज़र को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। पाकिस्तान ने सन 2019 में खतरात से मुतालिक अमरीकी सेनेट में रवां हफ्ते पेश की जाने वाली रिपोर्ट में पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों के मुबैना ठिकाने की मौजूदगी के दावे को बेजवाज़ और गैर मुनसिफाना करार देते हुए कहा है कि ऐसे बयानात से खित्ते के अमनो इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं और इनसे इज्तनाब करना जरूरी है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट भी मोहम्मद जलील की है।
सेनेट की कमेटी में 2019 में खतरात से मुतल्लिक एक रिपोर्ट पेश करते हुए पाकिस्तान पर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज ठिकाने फ्राहम करने का इल्ज़ाम आयद किया और उनके बकौल इन मुबैना ठिकानों का मकसद भारत, अफगानिस्तान और अमरीका के मफाद के खिलाफ हमलों की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल करना है। अमरीकी अहदेदार का ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया है जब पाकिस्तान अफगान अमन कोशिशों के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के बयान से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान आज अफगान अमन मसाहलत के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की तरफ से अदा किए जाने वाले किरदार को अमरीकी क़यादत बशमूल सदर ट्रंप ने भी तस्लीम किया है।
We have raised the DNI's statement with the US side, stressing that such controversial statements are counterproductive.
तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने अमरीका की नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के बयान का मामला वाशिंगटन के साथ उठाया है और ये वाजे किया है कि ऐसे मुतनाज़ा बयानात के नताइज नुकसानदेह हो सकते हैं। तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने मजीद कहा कि ऐसे बेबुनियाद बयानात की वजह से खित्ते के अमनो इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए मुज़िर हो सकते हैं और तर्जुमान के बकौल उनसे इज्तनाब जरूरी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने सवाल के जवाब में कहा,
तमाम मीडिया को एडवाइस करूंगा कि बड़ा मोहतात होकर चले। एक पॉजिटिव माहौल है, पॉजिटिव मूवमेंट है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, बहुत मुश्किल और नाजुक मामला है।
दूसरी तरफ अफगानिस्तान से मुत्तसिल पाकिस्तानी सरहद के पार शिदत पसंद ग्रुप दाइश की मुबैना मौजूदगी से मुतालिक बात करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा,
अगर राइज ऑफ दाइश जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स जो मुत्तसिल हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान में, वहाँ हमारे लिए एक मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न है और हम चाहते हैं कि इसको फौरन एड्रेस किया जाए।
मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
इस बारे में एक रिपोर्ट के साथ नफीसा हूद भाई।
पाकिस्तान में दिफाई तज्जिया कार ब्रिगेडियर हारिस नवाज कहते हैं कि पाकिस्तान ने जंगजुओं के लिए नामुमकिन बना दिया है कि वो उसकी सरजमीन से पड़ोस मुल्कों में हमला करें।
हमने फेंसिंग शुरू कर दी है कि कोई जा ही ना सके इधर से। यही बात हम अफगानिस्तान के लोगों को कहते हैं, फेंसिंग में मदद करें ताकि दोनों तरफ से जब बॉर्डर को रेगुलेट कर लेंगे, बॉर्डर मैनेज कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रंटियर कोर के विंग्स हम पोस्ट कर देंगे, उसके बाद हम ग्राउंड सर्विस रडार लगा रहे हैं। हमारी ये नियत इससे अंदाजा लगाई कि हम कितना सीरियस है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से हमारी सरजमीन किसी हालत में भी, चाहे वो इंडिया की तरफ हो या इस तरफ अफगानिस्तान की तरफ हो, हमारी संभाल ना की जाए।
उनका कहना था कि अब पाकिस्तान ने तमाम तालिबान के दरमियान फर्क करना छोड़ दिया है।
एवरी तालिबान वाइदर ही वर्किंग अगेंस्ट अफगानिस्तान और तरीके तालिबान पाकिस्तान वर्किंग अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑल आर एनिमी, और हमने उनको खत्म कर दिए। हमने अमेरिकन फ्रेंड्स को ये भी कहा है कि अगर आप समझते हैं कोई तालिबान ग्रुप हमारे तरफ है, हमें उनकी लोकेशन बताइए एंड वी विल इमीडिएटली गो एंड डिस्ट्रॉय देम।
दूसरी तरफ अमरीकी दफ्तर खारजा में खुफिया मालूमात और तहकीकात के साबिक अफसर मार्विन वाइनबॉम, जो मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मौकिक हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान ने पिछले चंद सालों में यही रट लगाई है।
That's something they've been saying for a couple of years. That very same line, it never changes.
उनका कहना था कि पाकिस्तान ने अभी भी लश्कर-ए-तैयबा और जैश मोहम्मद जैसी तंजीमों को पाला है जो अफगानिस्तान और भारत में इस्तेमाल होते हैं जबकि हकानी नेटवर्क और क्वेटा शूरा के साथ भी उनके देरीना ताल्लुकात हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज कहते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ बयान एक ऐसे वक्त में दिया है जब पाकिस्तान ने ट्रंप इंतजामिया की मदद की है कि वो तालिबान को मेज पर लाएं
और फिर ऐसे मौके पर ऐसी स्टेट बनाने का मतलब है कि ये इससे इसको नेगोशिएशन को धक्का लगेगा प्रॉब्लम्स होंगी
ब्रिगेडियर हारिस की इस बात से वाइनबॉम इत्तेफाक करते हुए कहते हैं कि कभी कभार सदर ट्रंप गैर सिफारती जबान इस्तेमाल करते हैं
Well, I agree. I agree. The U.S. blows hot and cold with Pakistan.
لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود صدر ٹرمپ اور دیگر امریکی اہلکار پاکستان کے ساتھ وقتاً فوقتاً سخت لہجہ استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر پاکستان تعاون نہیں کرنا چاہتا تو وہ امریکہ کے لیے حالات مشکل کر سکتا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.